فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. یہ فا جو ہے نا ربط پیدا کر رہا ہے الطلاق مرتان سے، کہ بھئی دو طلاق کا بیان پہلے ہو گیا، سو اگر تیسری طلاق کسی نے دو کے بعد دے دی، پوری امت کا یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ الطلاق مرتان اور اس کے بعد یہ تیسرے نمبر کے ہوتا ہے، تو کل ملا کر کے ہو جائے گی تین. اب یہ تین طلاق کی مختلف شکلیں ہیں، کوئی آدمی ایک 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 کر کے تین دے لے، یا دو اور ایک کر کے تین دے لے، یا ایک مجلس میں ایک ساتھ تین دے لے، تینوں کا حکم یکساں اور برابر ہے وقوع اور احکام کے اعتبار سے. ہاں اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں ایک ساتھ تین طلاق واقع کرے گا تو وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا سمجھا جائے گا، اسی کو طلاق بدعت کہتے ہیں، اسی کو طلاق حرام کہتے ہیں، اسی کو طلاق معصیت کہتے ہیں، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی کو مغلظہ بھی کہا جائے گا. اب پوری دنیا میں حساب کا مسلم قانون ہے، ایک 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 تین تین تین، لیکن ایک قوم چلی ہے اس وقت دنیا میں جن کے حساب جو ہے پاگلوں جیسے. ان کو پوچھو کہ بھئی تمہارے ذمے اگر 3000 روپے کسی سے وصول کرنے کے ہیں تو تم یہ کہو گے کہ ایک بھی روپیہ میرا لینے کا نہیں ہے اس لیے کہ 3000 ہے. تم نے 3 گھنٹے ڈیوٹی کی تو کیا یوں کہا جائے گا کہ بالکل آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ڈیوٹی نہیں کی اسی لیے کہ 3 گھنٹے کیا ہے؟ یعنی 3 کل عدم، 3000 کا کل عدم، 3 کا عدد کل عدم، یہ حساب لگانے والی پاگل قوم اس وقت دنیا میں وجود میں آئی ہے. وہ کہتے کہ 3 طلاق کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں 3 طلاق. اب 3 کا حساب ہی کل عدم کر دو ہر جگہ سے، کہ پھر 3 لاکھ، 3 کروڑ، 3 روپے، 3 گھنٹے، 3 دن، 3 مہینے، 3 سال، کسی کا اعتبار مت کرو. یہ ایک نیا پاگلوں والا حساب دنیا میں رائج ہوا ہے کہ 3 یعنی کل عدم، کچھ نہیں. اور یہ انسانیت، عقل، حسابیات، ان سب کے خلاف چیز چل رہی ہے. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَا، پہلے 2 دی تھی اب تیسری دے دی، تو مجموعی طور پر 3 طلاق ہو گئے. اور یہ 3 طلاق تو عورتوں کے لیے بہت بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کئی کئی طلاقیں دیتے تھے اور ہر طلاق میں آخری تاریخوں میں رجعت کر لیتے تھے، اور بیوی بیچاری سالہاں سال تک ایسے ہی فتذروها کالمعلقہ رہا کرتی تھی. تو اس سے بہتر 3 میں تحدید کر دی شریعت مطہرہ نے کہ 1 مرتبہ طلاق دو رجعت کرو، 2 مرتبہ دو طلاق دو رجعت کرو، لیکن اب 3 مرتبہ طلاق دی تو رجعت کا حق حاصل نہیں ہوگا، اب وہ اجنبیہ کے حکم کے اندر ہے اور اب تم اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے. فَإِن طَلَّقَا، تو حلال نہیں ہوگی شوہر کے لیے 3ری طلاق کے بعد. لیکن اگر وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ہی چاہے، جڑ کر کے رہنا ہی چاہے، ساتھ میں رہنا ہی چاہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں تک کہ دوسرے شوہر کے ساتھ وہ وتی کرے زوج، یعنی وہ دوسرے کے ساتھ پہلے تو باقاعدہ نکاح کر کے یہ زوجہ بنے وہ زوج بنے، اور اس کے بعد تنکیح یعنی جمع کرے، تب جا کر کے پھر جو ہے وہ شوہر اول کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اور وتی بھی کرے جیسے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ تمیمہ نام کی ایک عورت تھی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عائشہ بنت عبد الرحمن ابن عتیق القرزی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی ان کے چچا زاد بھائی سے ہوئی تھی جن کا نام تھا رفاعہ ابن وہب ابن عتیق القرزی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ بیوی آئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ حضور میرے شوہر رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی، عدت گزر چکی، اس کے بعد میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا، لیکن عبد الرحمن ابن زبیر کے ساتھ زندگی چلے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انین ہے، اور انین کی تعبیر اس عورت نے اتنے پیارے انداز کے اندر کی کہ اس نے اپنے کرتے کا جو ہے ایک کونا پکڑ کر کے کہا ان کو اس طرح ہے، کیسی باحیا صحابیہ عورتیں تھیں، یعنی کہ جیسے کہ کپڑا کیسا ڈھیلا ڈھالا ہوا کرتا ہے اس طرح وہ ہے کہ جمع کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ دیوار میں کیل جاتی ہے دھگا دھاگا اور رسی تو جا نہیں سکتی، تو کہا حضور جو ہے وہ جمع کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کی اس تعبیر سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا کہ کیا تو دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے، اولڈ از گولڈ کا قانون ہے، وہاں دوبارہ تجھے جانا ہے، تو کہا تو جا نہیں سکتی جب تک کہ تو ان کا ٹیسٹ اور مزہ نہ لے لے، یعنی وہ تجھ سے جمع نہ کر لے وے، تزوکی اصیلت کی و تزوکی یزوکو اصیلت کی و تزوکی اصیلت ہو، کہ جمع نہ ہو جاوے وہاں تک جو ہے تم ان کے ساتھ دوبارہ نہیں رہ سکتی، گویا اس کو ریفائن کروانا پڑے گا، اور ریفائن ہونے کے بعد وہ زوج اول کے لیے حلال ہوگی، جس کو آج کل کی اصطلاح میں حلالہ نکاح کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑے شرائط ہیں پہلے سے طے نہیں کرنے کا کہ بھائی تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کرا رہے کہ تم ایک گھنٹہ استعمال کر کے طلاق دے دو یا ایک رات رکھ کر طلاق دے دو، ایسی شرط نہیں لگانے کی، ورنہ وہ جو ہے ملعون ہو جاتا ہے، لعنت ہے ایسی صورت میں، نکاح کراؤ دوسرے شوہر کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ دونوں کی زندگی عافیت سے مزیدار گزر جائے اور پہلے والا منہ تکتا رہ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تم نے بغیر شرط کے نکاح کرایا، لیکن زوج ثانی سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ نکاح کیوں کروا رہے ہیں، پھر اس نے طلاق دے دی اپنی سمجھداری سے، یا ان بن ہوئی اور طلاق دے دی، یا زوج ثانی مر گیا اور اس کی عدت گزاری، اب وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی، گویا دو عدت گزارنی پڑے گی، اس کے بعد وہ شوہر اول کے نکاح کے اندر آ سکتی ہے، کما فی الحدیث رواہ الشیخان، یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، اور حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، اسی لیے حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ والی آیت پر وہ حدیث کے ذریعے زیادتی ہوگی، حدیث مشہور ہے، کیا زیادتی کریں گے کہ دوسرے نکاح کے اندر جمع بھی کرے پھر زوج ثانی طلاق دے وے عدت گزارے پھر زوج اول کے لیے حلال ہوگی، یہ جو ہے اس کے اندر اضافہ کریں گے. جی اور جو ترجمہ بتلایا پہلے اس اعتبار سے حدیث مشہور کے ذریعے زیادتی کو ماننے کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو کیا ترجمہ بتلایا کہ حتی تنکیح، یہاں تک کہ جمع کر لے وے، ڈائریکٹ ترجمہ تنکیح کا جمع کا. دوسرا والا شوہر، اور شوہر کہا گیا معلوم ہے نکاح ہوا تو شوہر ہوا نہیں ہو دوسرا والا، تو زوج کا لفظ نکاح ثانی کو خود بخود بدلاتا ہے، اور تن کے حق کو جمع کے لیے لے لو. تو اس صورت کے اندر حدیث مشہور کے ذریعے زیادتی ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جی
تو اگر شوہر دو کے بعد اس کو طلاق، عورت کو طلاق دے دے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے تیسری طلاق کے بعد، یہاں تک کہ وہ دوسرا شوہر اسے جمع کر لے
جی
اور اسے ودی کرے جیسا کہ شیخن نے روایت کیا ہے. فَإِن طَلَّقَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. اب اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کن دونوں پر؟ متعلقہ بیوی اور متعلق شوہر اول کے درمیان، کہ یہ دونوں رجعت کر لے وے، یعنی دوسرے مرتبہ نکاح کی طرف عدت گزر جانے کے بعد، یعنی زوج ثانی طلاق دے وے اور عورت عدت کی تکمیل کر لے وے، پھر زوج اول رجوع کر سکتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو لوگ آج کل کرتے ہیں کہ طلاق دینے کی غلطی تو شوہر اول نے کی کہ ایک ساتھ تین طلاق دے دی یا متفرق تین طلاق دی. بیچاری بیوی کا کیا قصور کہ اس کے پاس حلالہ کروا رہے؟ یہی آج کل کے میڈیا کا ایک اشکال ہے، اور جو جواب میں وہاں تقریروں میں دیتا ہوں اس کا خلاصہ یہاں سنا دیتا ہوں کہ دیکھیے شریعت مطہرہ کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شوہر کو طلاق دینے کی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں، تو اس کو حل کرنے کے شریعت نے چار طریقے بتلا دیے، جو کل آپ کو چاروں چیزیں بتلائی گئی. چار طریقے اپنانے پر یقین ہے کہ جوڑ ہو جائے گا، اور چوتھا طریقہ تو نہایت مؤثر ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ لڑکی کی طرف سے ایک ذمہ دار، لڑکے کی طرف سے ایک ذمہ دار، دونوں اصلاح کی ارادے سے آئیں گے، اللہ جوڑ کروا ہی دیں گے. یہ چوتھا طریقہ تو اتنا مؤثر ہے، لیکن اگر بالفرض مان لو کہ چاروں طریقوں پر عمل کر لیا پھر بھی نبھا نہیں ہو رہا ہے، انبن ہی ہے، تو شریعت نے کتنا پیارا طریقہ بتلایا طلاق حسن دینے کا، کہ تم واقعی طلاق دے رہے ہو ضرورت کے پیش نظر، مجبوری کے پیش نظر، اور اس کی علامت کیا ہے کہ عورت حیض میں نہ ہوئے تب طلاق دو، کیونکہ حیض میں ہوگی تو جمع ہو نہیں سکتا، نفرت ہے طبعی، اس لیے چلو طلاق دے دو. اس لیے شرط لگائی کہ حیض میں طلاق مت دو. نمبر دو، توہر کے زمانے کے اندر طلاق دو، اور توہر بھی ایسا کہ توہر کے اندر بیوی سے جمع نہ کیا ہو، اس لیے کہ ایام حیض کی پابندی کے بعد شوہر کی پوری رغبت ہوتی ہے جمع کی. اب توہر آیا، جمع نہیں کیا، پوری رغبت ہے، پھر بھی وہ طلاق دے رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہے. لہذا اگر توہر میں جمع کر لیا، جوش ٹھنڈا ہو گیا، پھر طلاق دے رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، ضرورت ختم ہو گئی تھی، مجبوری کا درجہ نہیں تھا، لیکن توہر ہے، جمع نہیں ہے، جمع کا تقاضا ہے، پھر بھی یہ طلاق دے رہا ہے، کیا نتیجہ نکلا؟ نہایت آخری درجے کی ضرورت اور مجبوری میں وہ طلاق دے رہا ہے۔ تیسری چیز، شریعت نے قید لگائی، ایک طلاق دو، حیض نہ ہو، توہر ہو، جس میں جمع نہ کیا ہو، اور پھر وہ ایک طلاق دو، اس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ کیونکہ آدمی جب غصے میں بے قابو ہوتا ہے تو پھر ایک ساتھ بولتے جاتا ہے طلاق 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 طلاق، پورا محلہ آ کے منہ روکتا ہے، طلاق بند کر، بہت ہو گئی، تب جا کے وہ رکنے کا نام لیتا ہے، بریک فیل ہو جاتی ہے گاڑی کی۔ تو گویا ایک غصے کا اظہار کر رہا ہے، غضب نکال رہا ہے، شیطانیت اس پر سوار ہے، اسی لیے وہ جو ہے بے قابو ہو کر طلاق بدعت یا طلاق معصیت کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن ایک طلاق دینا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے غور، تدبر، سنجیدگی اور سکون کے ماحول میں پورے اطمینان سے اس نے ایک طلاق دی، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ اسی لیے اتنی ساری قیودات ہے، حیض نہ ہو، توہر ہو، جس میں جمع نہ کیا ہو، اور پوری سنجیدگی سے ایک طلاق دیوے، یہ طلاق حسن ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد جب دونوں میاں بیوی اپنی اپنی جگہ الگ تھلگ ہو جائیں گے، تو اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اور اس دوری کے زمانے کے اندر کہ جب صبح چائے بھی خود بنانی پڑتی ہے تو تارے زمین پہ نظر آتے ہیں، اور جو بیوی گھر میں تھی اس زمانے کے اندر اوندے توے جیسی دکھ رہی تھی، اب وہ چاند جیسی معلوم ہوتی ہے، اور رات کے ہر جو ہے کروٹ کے اوپر بیوی کی یادیں ستاتی ہے، تو پھر آدمی پچھتاتا ہے، ندامت کہ اب جلدی لاؤ اس کو، جلدی لاؤ اس کو۔ تو بہت اچھا ہے، لانا ہے، کوئی ٹینشن نہیں تم کو، تم نے ایک طلاق دی ہے، طلاق احسن دی ہے، طلاق سنت دی ہے، صرف رجعت کر لو، یا قولی کرو یا فعلی رجعت کر لو، وہ تمہاری بیوی ہو جائے گی۔ اور اگر مفارقت کے زمانے کے اندر دونوں کو یہی احساس ہے کہ نہیں طلاق ہم نے بہت صحیح دی ہے، جڑنے جیسا ہے ہی نہیں، نباہ ہوئے ایسا ہے ہی نہیں، تو جیسے ہی عدت پوری ہوگی وہ عورت خود بخود باہینا ہو جائے گی، وہ عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، آزاد ہے، بغیر حلالے کے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنا پیارا شریعت نے یہ طریقہ بتلایا طلاق اور تفریق کا۔ لیکن اگر کوئی شوہر شریعت کی بتائی ہوئی تمام پابندیوں کا لحاظ نہ کرے، دونوں میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہے، نا اتفاقی ہے، تو جو پہلے صلح کی چار شکلیں بتائی اس پر بھی عمل نہیں کرتا، اسی طریقے سے جو ہے وہ حیض کے زمانے میں طلاق دے ڈالتا ہے، یا توہر میں طلاق دیتا ہے جس میں جمع کر لیا ہو، یا ایک طلاق نہیں دیتا، تین دیتا ہے، معصیت اور بدعت اور حرام کا ارتکاب کرتا ہے، تو جس شوہر کو شریعت کے بتائے ہوئے پاکیزہ طریقے کا بھی لحاظ نہ ہو، پاس نہ ہو، اور وہ سارا غصہ اور غضب عورت پر طلاق کے عنوان سے نکالتا ہو، اور حد سے آگے بڑھ کر کے وہ تین طلاق دے ڈالتا ہو، تو ایسا خبیث شوہر اس قابل نہیں ہے کہ عورت زندگی بھر اس کے پاس جائے، کہ جس نے شریعت کی تعلیمات کا لحاظ نہیں کیا، جس نے قرآن حدیث کی تعلیمات کا لحاظ نہیں، وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اس کے پاس کبھی لوٹ کر کے وہ بیوی جاوے، وہ اپنا راستہ کوئی اور دیکھ لے۔ لیکن اسی بیوی کو دوبارہ اس کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا، تو اسی کے پاس ہے، اب وہ بہت پچھتا رہے اور نہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو تجھے ہی جانا ہے، حالانکہ شریعت کے خلاف اس نے سارا کام کیا، تو ایسوں کے پاس تو جانا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن تجھے جانا ہے، تو اب تھوڑی سی سزا بھگت کر کے جاؤ، ایسے ویسے مت جاؤ۔ اسی لیے حلالہ مشروع کیا گیا، ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی۔ دوسری بات، کوئی باغیرت با حیا آدمی اپنی بیوی کو دوسرے کے ساتھ سوتا ہوا گوارا نہیں کر سکتا. ایک تو یہ کہ اس کو پتہ نہیں ہے اور یہ ہو رہا ہے, الگ بات. لیکن ایک تو یہ کہ پتہ ہے, یہاں تو باقاعدہ پتہ ہوگا کہ آج حلالہ ہونے والا ہے, یا یہ کہ جو ہے وہ حلالہ کروانے کے لیے جائے گی تو اس کو کتنی بے چینی ہوگی کہ میری بیوی میری من کوہا کل تک میرے ساتھ رہنے والی اب کسی اور کے بستر پر جائے گی, وہ اس کو استعمال کرے گا, کتنا اس کو ذہنی پریشانی ہوگی. تو شوہر کو بھی اس کے اندر سزا ہوگی, اس لیے دونوں طرف کو اس کے اندر سزا ہے, بیوی کو بھی شوہر کو بھی. اور وہ سزا دی جا رہی ہے شریعت کے خلاف طریقے کو اپنانے کی وجہ سے, اور سزا بھی ایک لمبے زمانے تک دوری کی دی جائے گی. کہ ایک تو پہلے شوہر کی طلاق کے بعد کی عدت, پھر دوسرے شوہر کی طلاق کے بعد کی عدت, اتنا لمبا عرصہ دونوں کو دور اور الگ رکھا جائے گا, اس کے بعد جو ہے کہا جائے گا کہ اب تم نکاح کر سکتے ہو. گویا کہ اس بیوی کے پیچھے تین مہرے لگ گئی, ایک زوج اول نے جب نکاح اول کیا تھا تب, نمبر دو زوج ثانی نے جب نکاح کیا تب مہر, نمبر تین زوج اول جب نکاح ثانی کر رہا ہے تب, تین تین مہر لگوائے, مالی خرچ بھی بڑھایا, زمانہ بھی لمبا کروایا, اور اتنی ساری خویدات کے بعد کہا گیا کہ اب شوہر اول کے نکاح میں آ سکتی ہے. تو اس طریقے سے یہ شریعت نے ایک طریقہ بتلایا, اور اس میں بھی قید کیا لگائی, ان ظننا ان یقیما حدود اللہ, اگر دونوں کو یہ یقین ہو کہ دونوں اللہ کے حدوں کو قائم رکھیں گے, یعنی آئندہ نکاح کرنے کے بعد اب اچھی طریقے سے رہیں گے, حقوق زوجیت ادا کریں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, یہ جو یہاں ذکر کیا گیا یہ اللہ کے دین کی حدیں ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے واسطے, تدبر کرنے والی قوم کے واسطے. جی,
پھر اگر دوسرے شوہر نے طلاق دے دی تو ان دونوں پر, یعنی بیوی اور شوہر اول پر کوئی حرج نہیں ہے, یہ کہ وہ رجوع کرے نکاح کی طرف عدت کے گزر جانے.
اب یہ پوری سسٹم آپ کسی کو بتلاؤ تو وہ فوراً کہے گا کہ اس سے اچھا طریقہ تو دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا. جی,
اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو قائم رکھیں گے, اور یہ مذکورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سمجھ رکھتے ہیں.
روزانہ ہر علاقے کے ہر اخبار کے اندر عورتیں سسرال والوں کے معاملے کی وجہ سے خودکشیاں کرتی ہیں, اس کے واقعات چھپتے ہیں روزانہ اور ہر علاقے کے اخبار کے اندر. تو پورے ملک کا اگر سروے نکالا جائے تو ہزاروں کی تعداد ہوتی ہے, کیونکہ وہاں طلاق کی سسٹم ہے نہیں, اور ہے تو اس میں قانونی اتنی تکلیفیں ہیں کہ وہ اس کو پورا کرنا ان کے لیے بہت مشکل دشوار اور بھاری بھرکم ہو جاتا ہے. تو پھر وہاں یہی ہو رہا ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, مر کے ختم ہو جاؤ. جی,
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَرَبْنَ انْقِضَاءَ عِدَّتِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بأن تراجعوهن بمعروف من غير اضرار أو سجحوهن بمعروف اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ولا تمسكوهن بالرجل.
اس لیے 15 دن کی ایک میرا جی چاہتا ہے تربیتی کیمپ رکھے جائے, شادی سے پہلے 15 دن ان کی تربیت, لڑکے لڑکی دونوں کی, اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوئے ان کا. جب وہ تربیتی کیمپ میں لے کے سرٹیفکیٹ لے کے آوے تبھی نکاح ہوئے. شوہر کو اس کی ازدواجی زندگی کے حقوق بتلائے جائے, بیوی کو حقوق سمجھائے جائے, پھر طلاق کے ضابطے سمجھائے جائے, کیسے رہنے کا وہ سب بتایا جائے, 15 دن برابر تربیت کی جائے, پھر نکاح ہو, اس کے بغیر ہو ہی نہیں. اب تو ایک سال پہلے تو نکاح کی تاریخیں طے کرتے ہیں, ہال بک کرائیں گے, باورچی طے کریں گے, دعوتوں کی لسٹ بنائیں گے, اور حقوق سکھانے کا نام نہیں ہے. تو پھر یہ سب جھنجھٹ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. جی,
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِالرَّجْعَةِ ضِرَارًا مَقْتُولٌ لَهُ لِتَعْتَدُوا عَلَيْهِنَّ بِالْإِلْجَاءِ إِلَى الْإِبْتِدَاءِ أَوِ التَّقْلِيدِ
وَتَعْوَدُوا. جتنے سخت قوانین یہ ٹریفک کے نکال رہے, اس سے سخت قوانین اس کے نکالو کہ دونوں پہلے ٹریننگ لے لے اچھی طریقے سے, اس کے بعد شادی کرے. اس کے بغیر ہونے ہی نہیں چاہیے, ورنہ 5-5 لاکھ روپے کا جرمانہ ہونا چاہیے ایسی شادی ہو کر. کہ تم نے ٹریننگ نہیں لی تھی اور ایسی شادی کیوں کر لی؟ شوہر کو پوچھو کہ تم نے حقوق معلوم کیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ ایگزام دلوانے کا, پرچہ لکھوانے کا کہ حقوق کا پرچہ لکھو, یہ سوال نامہ ہوتا ہے. بیوی کو لکھوانے کا کہ تم بھی پہلے سیکھو 15 دن کہ بیوی بن کے کیسے رہنے کا, یہ ساری چیزوں کی ٹریننگ ہوئے پھر نکاح ہوئے. اس کے بغیر کیا تو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو کے ہوگا. پھر تم کہو کہ مالی جرمانے کا مسئلہ ٹیڑھا ہے. جی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور وہ عورتیں اپنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ گئی, بلغ یبلغو کے دو معنی آتے ہیں. ایک ہے دخول, جیسے کہوے کہ میں درسگاہ میں پہنچ گیا یعنی درسگاہ میں داخل ہو گیا. دوسرے معنی ہے بلغ یبلغو کے قریب ہونے کے, جیسے کہ آپ کہتے ہیں میں سورت بس پہنچ گیا یعنی کہ قریب آ گیا سچن پاٹیا, اس طریقے سے. تو یہاں وہ دوسرا معنی مراد ہے قرب والا, اس لیے کہ عدت ختم ہونے کے بعد رجعت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. عدت ختم ہونے کے قریب ہو تب رجعت ہوگی. فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, سو جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی اور ان کی عدت ختم ہونے کے قریب آ گئی, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, تو ان عورتوں سے رجعت کر لو بھلے طریقے سے بغیر تکلیف پہنچائے ہوئے. اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, یا ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو یعنی عدت میں چھوڑے رکھو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے گی اور وہ بائنہ ہو جائے گی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا, اور ان کو روکنا نہیں چاہیے رجعت کر کے, رجوع کر کے تکلیف پہنچانے کی نیت سے. یہ مفعول لہو ہے. یہاں امساک لغوی اور لفظی مراد نہیں, امساک شرعی مراد ہے جس کو رجعت کرنا کہا جاتا ہے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا, تاکہ تم ان عورتوں کے اوپر زیادتیاں کرنے لگو. رجعت کر کے کیسے زیادتی کرنے کی؟ بِالْإِلْجَائِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ, اس کو فدیہ دے کر الگ ہونے پر مجبور کرو کہ نہیں تو پیسے دے اور الگ ہو جا ورنہ میں تو ایسا ہی کرتا رہوں گا. کل صورت گزری تھی, ابھی تطلیق یا طلاق لینے دینے پر اور جو ہے عدت کے لمبا ہونے کے اوپر تم اس کو ستاؤ مت, یعنی کہ رجعت کا مقصد عورت کو تکلیف دینا نہ ہوئے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اور جس نے بھی ایسی حرکت کی یعنی کہ رجعت کی عورت کو تکلیف دینے کے لیے, تو اس نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا, یعنی خود کو ضرر اور زیادتی میں وہ ملوث کرتا ہے. کوئی آدمی خود سے اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا, لیکن اس طرح کی حرکت اور شرارت کر کے خود کو ضرر اور زیادتی میں ملوث کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب پہنچے گا. گویا کہ اس نے یہ حرکت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے سامنے پیش کر دیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو کھلونا اور مذاق مت بناؤ. حضواً محضواً بہا, ان احکام کے ساتھ کھیل اور مذاق کا کام مت کرو. بھی مخالفت ہی احکام کی مخالفت کر کے اور احکام کو چھوڑ کر کے مخالفت مذاق مت بناؤ. مذاق کہتے ہیں جو شخص کسی کام کا پختگی سے ارادہ نہ رکھتا ہو اور کہے کہ یہ کام میں کروں گا, وہ ایک طرح کی مذاق کہلاتی ہے. پکا ارادہ ہے ہی نہیں اور کہتا ہے کہ یہ کام میں کر کے دکھلاؤں گا, یہ مذاق ہو جائے گا. تو عورت سے نباہ کرنے کا حسن معاشرت کا ارادہ ہے ہی نہیں، پھر بھی وہ رجعت کر رہا ہے، یہ شریعت کے احکام کے ساتھ ایک طرح کا کھلواڑ ہو جائے گا. اور قانون یہ ہے کہ مفضی الی المذموم خود مذموم ہوا کرتا ہے، یعنی جو چیز برائی کی طرف لے جانے والی ہو وہ خود بری ہوتی ہے. اب یہاں اس نے رجعت کی، رجعت کا مقصد تھا عورت کو تکلیف پہنچانا، تکلیف پہنچانا بری چیز، تو رجعت جو اس تکلیف تک لے جانے والی ہے وہ بھی بری ہو جائے گی. ورنہ رجعت فی ذاتی ہی کوئی بری چیز نہیں، لیکن رجعت کا مقصد ہے عورت کو ضرر پہنچانا، اس لیے رجعت مذموم اور بری ہو جائے گی. جی.
اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کو ان سے رجوع کر لو بھلے طریقے پر بغیر تکلیف پہنچائے، یا ان کو بھلے طریقے پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کی مدت کو ختم کر لے، اور ان کو رجعت کے ذریعے تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو، جدار مفعول لہو ہے، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو فدیہ دینے کے لیے یا کھلا کروانے پر یا حبس کی مدت کو طویل کرنے پر. اور جو شخص ایسا کرے گا اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، اللہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی طرف پیش کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو کھیل مت بناؤ، یعنی اس کی مخالفت کر کے مذاق مت بناؤ.
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. تم اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر خصوصی متوجہ ہے اس کا ہمیشہ دھیان رکھو، یعنی اللہ نے تم کو اسلام کے مقدس احکامات سے نوازا اور تمہارے اوپر اللہ نے کتاب قرآن جیسی اتاری، اس نعمت کو ہمیشہ دھیان میں رکھو. اور حکمت بھرے احکام اللہ نے تم کو عطا فرمائے، اس نعمت کو دھیان میں رکھو. بعض لوگوں نے حکمت سے سنت مراد لی ہے، یعظکم بھی، تم کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نصیحت کر رہے تاکہ ان احکام پر عمل کرو، یہ عملی شکریہ کہا جائے گا. احکام پر عمل کرنا یہ عملی شکریہ کہا جائے گا. تو گویا کہ شکر قلبی بھی ہو، شکر لسانی بھی ہو، شکر عملی بھی ہو، تمام طرح کا شکر ہونا چاہیے. اگر آدمی احکام شریعت کے اوپر لاپرواہی سے عمل نہ کرے تو بھی ایک طرح کا شریعت کے احکام کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، شریعت کے احکام سے اعراض کرے وہ بھی ایک طرح کا مذاق ہوتا ہے. گویا کہ دین کے احکام کی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کے ساتھ ناقدری اور ناشکری ہوتی ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ آدمی دل و جان سے عمل کرے، اور آدمی جب نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری کرتا ہے تو منعم کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. جی.
اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اسلام کو اپنے آپ پر یاد رکھو، اور جو کتاب تم پر اتاری یعنی قرآن اور حکمت جس میں احکام ہے اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر عمل کر کے شکریہ ادا کرو.
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تم اللہ سے ڈرتے رہو طلاق کے بے جا استعمال میں، عورتوں پر ظلم کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. جی.
اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. شان نزول. ایک صحابی ہے حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن تھی، ان کا نکاح جس سے ہوا تھا ان کے ساتھ کچھ آگے پیچھے ہو گیا تھا، تو بہنوں ہی نے بہن کو طلاق دے دی، بہن طلاق لے کر کے آ گئی. عدت ختم ہوئی تو متعلق اور متعلقہ کے درمیان کے اندر دوبارہ نکاح کے حالات پیدا ہو گئے کہ بھائی نکاح کر لیا جائے، شادی کر لی جائے۔ حضرت ماکیل ابن یسار جو متعلقہ کے بھائی ہے، کہا کہ نہیں، یہ نکاح میں نہیں ہونے دوں گا۔ بہت سی مرتبہ جو ہے ہوتا ایسا ہے کہ میاں بیوی اچھی طرح رہنا چاہتے ہیں لیکن رشتے دار ڈکھے پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر فتنے کھڑے کرتے ہیں رشتے دار بھی۔ ایسا ہوتا ہے دنیا، اس دیوانی زندگی چالو ہو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بعض رشتے دار ہمیشہ دخل گیری کر کے کیسے لڑوانا، کیسے طلاق کروانا، کسی کے فتنے میں لگے رہتے ہیں، اور بعض رشتے دار طلاق کے بعد دوبارہ جڑے نہیں، اسی کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے رشتے داروں کو اس آیت کریمہ میں تنبیہ کرنی۔ تو حضرت ماکیل ابن یسار کی چاہت نہیں ہے، اور جو بیوی شوہر ملنا چاہتے ہیں تو اس پر باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ صحابہ تو سراپا تسلیم اور اطاعت کی آیت نازل ہوئی، فوراً اپنے عزائم فسخ کیے اور اپنی بہن کا نکاح وہاں کروا دیا۔ اور جب تم تمہاری بیویوں کو طلاق دے دو اور وہ عورتیں کی عدت پوری ہو جاوے، یہاں فبلغن اجلہن کا پہلا معنی مراد ہے عدت پوری ہو جانا، تو اے عورت کے رشتے داروں، تم ان عورتوں کو مت روکو شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے۔ رشتے داروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ دور اندیشی کا تقاضا ہے۔ دور اندیشی یہی ہے کہ بھائی وہ نکاح کر کے جانا چاہتی ہے اپنے متعلق شوہر کے پاس، جانے دو، اس کو مت روکو، یہ دور اندیشی کا تقاضا ہے۔ اور یہ امر مباح کا معاملہ ہے، اسی لیے اس میں تشدد بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آدمی سختی سے اس معاملے میں برتاؤ کرے۔ فلا تعدلوہن، یہ ولیوں کو خطاب ہے کہ تم عورتوں کو روکو مت، اینکحن ازواجہن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کرے، المطلقین لہن، جن شوہروں نے طلاق دی تھی انہی کے ساتھ نکاح کرنے میں تم رکاوٹ مت بنو، ان کو نکاح کر لینے دو۔ ازواجہن کا لفظ لا کر کے بتلایا کہ یہی تو اس کا پرانا شوہر ہے، لہذا اس کے پاس اس کو چلی جانے دو نکاح کر کے۔ چنانچہ حضرت ماکیل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منع کیا تھا اپنی بہن کو، جیسا کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ میاں بیوی آپس میں دستور کے قانون شرعی کے مطابق اچھی طرح رہنا چاہے، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ جو نصیحت کی گئی کہ عورتوں کو شادی کرنے سے روکو مت، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس انسان کو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہو، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ قانون کے دائرے میں نہیں آ سکتی۔ بہت سی مرتبہ وہ گھر میں بہن کو نہ کہ بھائی شادی نہیں کرنے کی، نہ باہر لوگ کہے کہ بھائی شادی کر، ہم کا نہ کہتے ہیں، ہماری طرف سے کم ہمارا ہے، تو اس میں آدمی دوگلا بن کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمائے کہ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہو تو جو ہے گھر میں جو ہے متعلقہ عورتوں کو نکاح کرنے سے مت روکو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یؤمن باللہ والیوم الآخر کی قید کیوں لگائی گئی؟ اس لیے کہ جن کے دل میں اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان ہوگا وہی صحیح معنی میں نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، المنتفع بھی وہی حقیقت میں نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، باقی جس کے دل میں اللہ اور آخرت پر یقین نہیں ہے وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، بلکہ نصیحت سے جو ہے دل چرائے گا۔ اور بعض حضرات نے یوں کہا کہ یہ قید اس لیے لگائی کہ شریعت کے جو فروعی احکام ہیں اس کے کفار مخاطب نہیں ہیں، وہ اصول دین کے مخاطب ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ رکاوٹ کو دور کرنا، رکاوٹ کو چھوڑ دینا تمہارے لیے پاکیزہ اور صفائی کا طریقہ ہے۔ لکم حسر کے لیے نہیں بلکہ عام ہے، یعنی تم جو ہے متعلقاؤں کو نہ روکو اور شوہر اول کے ساتھ نکاح کر لینے دو، اس کے اندر تمہارے لیے اور ان عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، سب کے لیے فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ بھئی عورتیں متعلقائیں گھر میں پڑی رہے گی، اللہ جانے کبھی دوسرا رشتہ ملے، تو جب شوہر اول بلا رہا ہے نکاح کر کے تو چلی جانے دو اس کو، گھر میں کب تک بٹھا کے رکھو گے؟ اور شوہر اول کے لیے بھی فائدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے نام بدنام ہو گیا، اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا ہے، تو اس کو بھی ایک رشتہ مل جائے گا، بچے ہوں گے تو بچوں کی زندگی بچ جائے گی، بڑے فائدے اس کے اندر۔ اس لیے تم ان کو روکو مت، اس لیے کہ میاں بیوی کے اوپر ڈر ہے آئندہ چل کر کے تہمت یا زنا کا، ریبت، تہمت اور زنا دونوں کا ڈر ہے۔ کیسے ڈر ہے؟ بسبب العلاقۃ بینہم، سابقہ تعلقات کی وجہ سے کچھ لوگ غلط الزامات لگائیں گے۔ یعنی اگر تم نے ان کو نکاح نہیں کرنے دیا متعلق اور متعلقہ کو، تو ہو سکتا ہے کہ دونوں راستے میں کہیں مل گئے، پرانی یادیں تازہ ہو گئی، تو پھر زنا وجود میں آئے گا، تعلقات قائم ہو جائیں گے۔ تو پرانے تعلقات کی وجہ سے واقعتاً زنا وجود میں آنے کا خطرہ ہے، یا ایک لوگ تہمتیں لگائیں گے ان کے اوپر کہ ان کا تو پھر وہیں اصلی جگہ پر ہی چکر ہے، حالانکہ طلاق ہو گئی تھی، ان کون کے وہیں ان کا تو چکر لفڑا چل رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ علت ہے کہ ظاہری باطنی صفائی اس کے اندر ہے کہ ان دونوں کو دوبارہ نکاح کر لینے دو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالی مصلحتوں کو جانتے ہیں اور تم مصلحتوں کو نہیں جانتے، لہذا اللہ کے حکم کی اتباع کرو۔ اطاعت اور اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ مصلحت سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، مان لینے کا حکم ہو۔ جی،
اور جب تم نے تمہاری عورتوں کو طلاق دی اور انہوں نے اپنی عدت پوری کر لی، تو اے اولیاء تم ان کو مت روکو اس بات سے کہ وہ اپنے ان شوہروں سے نکاح کرے جنہوں نے ان کو طلاق دیا دی ہے۔
بہت سے رشتے دار ہوتے ہیں ایسے اڑیل ہوتے ہیں، بہن کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب جیسے بھی ہے اب وہ میں چلا لوں گی، مجھے نکاح کر لینے دو، چلی جانے دو، تو اڑ جاتے ہیں کہ نہیں، اب کی زندگی ہم پال لیں گے، ہماری بہن کو ایسے کہ یہاں تھوڑی جانے دیں گے، ایسے اڑیل ہوتے بھائی۔ تو چند دنوں میں مسائل کھڑے ہو جاتے بہن اور بیوی کے درمیان، بھائی کی بیوی اور بہن دونوں میں جھگڑے چال، اور ایسی جگہ لوگ جلدی شادیاں، لڑکی دوسرے لوگ لڑکی بھی نہیں رہے۔ اگر بھائی کما رہا ہے اور پتہ چلے کہ گھر کے اندر ایک متعلقہ جو ہے اور لڑکی موجود ہے جو نند ہے، تو لوگ جلدی شادی بھی نہیں کرواتے کہ اس کے تان تشنی سننے پڑیں گے۔ جی،
اس لیے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ماقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، تو انہوں نے چاہا کہ
نریت کے ہو، غریب ہے نا نریت تمہارے، اس لیے صحابی کے نام کے ساتھ حضرت نہیں بول رہے۔ چلو،
حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، تو ان کے شوہر نے چاہا کہ ان سے رجوع کر لے، تو حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، جیسا کہ حاکم نے روایت کیا۔ جب وہ راضی، جب میاں بیوی راضی ہوئے شرعی قانون کے مطابق، تو ان کو منع کرنے سے، شرعی قانون کے مطابق، تو یہ ان کو منع کرنے سے روکنے کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس لیے کہ وہی شخص اس نصیحت سے منتفع ہو سکتا ہے، اور یہ من
رکاوٹ دور کرنے کا کہا جانا تمہارے لیے پاکیزگی،
اور یہ رکاوٹ دور کرنے سے باز رہنا تمہارے لیے پاکیزگی اور صفائی کا
ذریعہ
ہے،
تمہارے لیے بھی اور ان شوہروں کے لیے بھی،
تمہارے لیے بھی اور ان شوہروں کے لیے بھی،
چونکہ اس میں ڈر ہے،
زوجین پر تہمت کا ان کے سابقہ تعلق کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور تم ان کو نہیں جانتے ہو، لہذا تم اس حکم کی اتباع کرو۔
والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، لمن اراد ان يتم الرضاعه، اور مائیں یردعن امر کے معنی کے اندر ہے، ہے خبر لیکن امر کے معنی کے اندر، کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، یعنی دودھ پلانا چاہیے ماؤں کو پورے 2 سال، جو کہ ارادہ کرے دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنے کا۔ دیکھو والدین کا لفظ بطور ترغیب کے لایا گیا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تیرا ہی بچہ ہے نا تو تو دودھ پلا نہیں، منع کیوں کر دی، اور تو نے جنا ہے تو حق ہے بچے کا اس کو دودھ پلا دے۔ اب ماں بچے کو دودھ پلائے دونوں حال میں، چاہے بچے کے باپ نے یعنی شوہر نے طلاق دے دی ہو یا نکاح باقی ہو، دونوں حال میں ماں دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہے، اور یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے بچوں کو دودھ پلانا، اس سے بچوں کی تندرستی اچھی ہوتی ہے، ورنہ اگر بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا ہے تو ان کی تندرستی میں بڑے نقصانات رہتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے پیدا ہوتے ہی بوتل بیبی فوڈ کے عادی بنا دیے جاتے ہیں، تو وہ تندرستی نہیں ہو پاتی جو ماں کا اصلی دودھ پینے والوں کی تندرستی ہوا کرتی ہے۔ دوسری بات، زبان کے اندر جو ہے وہ عمدگی نہیں آ سکتی جو ماں کا دودھ پینے والوں کو آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ چند دنوں تک ماں کے دودھ سے محروم رہے، اس کی بنیاد کے اوپر وحل العقدہ من لسانی ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو عورتیں دودھ نہیں پلاتی ان کو پستان کا کینسر ہونے کے بڑے خطرات، جیسے کہ آج کل کا ریسرچ ڈاکٹروں کا کہتا ہے، اسی لیے دودھ پلانا بہت ہی فائدے کی چیز ہے، اور ماں کو جو ہے ترغیب دی جا رہی ہے کہ 2 سال پورے جو ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ اب 2 حال ہے، اگر وہ بچہ ایسا ہو کہ ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ قبول ہی نہ کرتا ہو، باپ غریب ہے دائن کا انتظام نہیں کر سکتا یا دائن ملتی ہی نہیں ہے، ایسی صورت میں تو ماں ہی کے لیے دودھ پلانا ضروری ہوگا۔ اور اگر ایسی کوئی صورت حال ہے کہ بھائی ماں دودھ نہیں پلا سکتی اور دائن بھی مل جاتی ہے، باپ بھی پیسے والا ہے دائن کے خرچہ کر دے سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں ماں دودھ پلاوے تو بہت اچھا، ورنہ دوسری دائن کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ اس صورت میں امر استحباب کے لیے ہو جائے گا، صورت اول میں امر وجوب کے لیے ہو جائے گا۔ حولینی 2 سال، کاملینی یہ تاکید پیدا کرنے والی جو ہے صفت ہے، یہ کیوں لایا گیا؟ حولین میں تو 2 سال آ ہی جاتے تھے، کاملین الگ سے، تو بعض مرتبہ لیل اکثر حکم الکل لوگ کر ڈالتے ہیں کہ بھائی اکثر ہو گیا کل ہو گیا، اس لیے کہا گیا نہیں پورے 2 سال۔ یہ ہے صفت موقعدہ کا مطلب، کہ بعض مرتبہ اکثر پر کل کا حکم لگا دیتے، اس لیے فرمایا کہ نہیں پورے 2 سال تک دودھ پلانا ہے تاکہ مجازی معنی کا احتمال نہ رہے، اس لیے فرمایا 2 سال۔ جو شخص کے دودھ کی مدت کو پورا کرنے کا ارادہ کرے، ولا زیادت علیہ، 2 سال سے زائد مدت دودھ نہیں پلایا جائے گا، یہ امام شافعی اور صاحبین اور امام احمد رحمہم اللہ کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ 30 مہینے 2.5 سال تک اس بچے کو دودھ پلانے کی گنجائش ہے، اور آیت کے اندر جو فرمایا گیا تو وہ اجرت کے استحقاق کو بیان کیا گیا ہے، یا تو یوں کہو کہ 2 سال تک تو دودھ پلاوے، پھر 6 مہینے تبادلے میں لگے گئے، اسی لیے کہ دودھ پر سے غذا میں لانے میں بعض مرتبہ 6 مہینے گزر جاتے ہیں، کہ تھوڑا 10 مرتبہ بچہ دن میں دودھ پیتا ہے تو دو مرتبہ اس کو مانگ کھلایا، ایک مرتبہ بابی کھلائی، اس طریقے سے اس کو مشق کرائے چھڑوانے کی، تبدیلی کی، اور آہستہ 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 کر کے اس کو غذا کے اوپر لے آوے، اس میں 6 مہینے نکل جائیں گے، اس طرح 30 مہینے اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمائے کہ یہ صفت تاکید کو پیدا کرنے کے لیے آئی، لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ اور مولود لہو یعنی بچے کے ابا، وہ ان دودھ پلانے والی ماؤں کے رزق کا انتظام کریں گے، یعنی کہ جننے والی ماؤں کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ دیکھو چھوٹی تعبیر کے بجائے لمبی تعبیر استعمال کی، والد کہتے تھے والوالد والوالد رزقهن، مولود لہو اتنی لمبی تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ باپ کو ترغیب دینا ہے کہ بچہ جنا ہے عورت نے، لیکن تیرے لیے تو جنا ہے، تو نے جمع کیا تو اس نے جنا، اور تو باپ ہے، تیری طرف نسب کی نسبت ہونے والی ہے، بیٹا تیرا کہلانے والا ہے، لہذا تجھے اس بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو خرچہ کھانا پینا دینا پڑے گا۔ اس بات کو بتلانے کے لیے یہاں آیت میں مولود لہو کا لفظ آیا ہو ایسا سمجھ کے اندر آتا ہے۔ مرضیہ دودھ پلانے والی حقیقی ماں، اگر وہ نکاح میں ہے، جیسے عام متن یہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی میاں بیوی کا نکاح باقی ہے، زندگی چل رہی ہے، تو زوجہ ہونے کی حیثیت سے اس کو خرچہ کپڑے مکان تو شوہر دے ہی رہا ہے، دودھ پلانے کی الگ سے اجرت دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ البتہ عرف اور محاورہ ایسا ہے کہ دودھ پلانے کے زمانے کے اندر خصوصی غذاؤں کا انتظام کیا جاتا ہے، کوپرے، سوکھے کوپرے اور اس طرح کی چیزیں ان کو کھلائی جاتی ہے تاکہ دودھ اس کو زیادہ آئے، وہ ایک زائد نفلی احسان ہے۔ اور اگر اس عورت کو طلاق ہو چکی ہو، نکاح سے نکل گئی ہو اور عدت چل رہی ہو، تو ایام عدت کے اندر بھی طلاق دینے والے شوہر کے اوپر نفقہ سکنا کسوہ واجب ہے، تو اسی کے ذیل میں وہ عورت دودھ پلا دے گی، الگ سے کچھ نہیں دینا۔ لیکن اگر عدت پوری ہو چکی اور ماں ہی دودھ پلا رہی ہے، تو جب تک دودھ پلا رہی ہے وہاں تک اس عورت کو نفقہ سکنا کسوہ وغیرہ دینا یہ باپ کے ذمے کے اندر ضروری ہوگا، چونکہ اب کوئی حیثیت نہیں رہی، بیوی بھی نہیں ہے، عدت بھی نہیں ہے، صرف بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اس کو اجرت رضاعت کہا جائے گا، اجرت رضاعت کے طور پر دینا پڑے گا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، باپ کے ذمے ضروری ہے بچے کی والدہ کو کھانا کھلانا۔ دیکھو رزق کے حقیقی سبب تو اللہ بنیں گے، باپ تو سبب مجازی بنے گا۔ وکسوتہن، اور کپڑا دینا دودھ پلانے کی وجہ سے جبکہ طلاق ہو گئی ہو، بالمعروف اپنی طاقت کے مطابق دینا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی انسان کو مکلف بنایا جائے گا تو اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں میں دودھ پلانے کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، خصوصاً آج کل کی پیزا برگر والیاں، دودھ ہوتا ہی نہیں ان کے اندر، کیا پلائے گی وہ، تو مجبور نہ کیا جائے کہ خود بھی کر لیکن پلانا پڑے گا، ایسا نہیں۔ اگر وہ کمزور ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے اس کا دودھ خراب ہے تو کوئی اور مرضیہ کا انتظام کر دو، یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ عرب میں پہلے بکثرت رائج تھا، اب یہ ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے یہاں ایک عرصے تک دودھ پلانے کی پینے کی نیت سے وہاں مقیم رہے، اور اس کے بڑے فوائد ہوتے تھے کہ دیہات کی عورتیں تندرست ہوتی ہیں تو ان کا دودھ بھی زیادہ مقوی ہوتا ہے شہر کی عورتوں کے مقابلے میں، تو بچوں کی تندرستی اچھی بنتی ہے، شہر کے مقابلے میں دیہات کی ہوا میں پولیوشن نہیں ہوتا ہے، لہٰذا صاف ستھری ہوا بچوں کو ملتی ہے۔ دیہات کی زبان عربی بدوی اعلیٰ قسم کی ہوتی تھی، بچے وہ زبان بھی سیکھ جاتے تھے، اسی لیے بڑے فوائد کے پیش نظر دیہات کی عورتوں کو بچے دودھ پلانے کے لیے دے دیا جاتا تھا. تو اگر عورت کمزور ہو تو پھر یہ انتظام کر لیا جائے زبردستی نہیں. اور بعض مرتبہ شوہر مالی تکلیف میں ہوتا ہے تو زیادہ پیسے اس سے مانگے نہ جائے. تو لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها, بچے کی ماں کو بچے کی وجہ سے ضرر اور تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا. بئی طور پر کہ بچے ماں کو زبردستی کی جائے بچے کو دودھ پلانے پر جبکہ وہ منع کر رہی ہے. اور آج کے زمانے میں مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی معلوم ہے آپ کو؟ حسن بچانے کے لیے. یہ ہے اس زمانے کا مرض عام کہ حسن بچانے کے لیے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی اور وہ فوراً دو چار دن کے اندر ایسے انجیکشن لگواتی ہے, ہارمونس چینج کرنے کے انجیکشن, کہ جس کی وجہ سے ان کا دودھ سوکھ جائے بند ہو جائے اور بچوں کو یہ بوتل اور بیبی فوڈ پر کر دیتی ہے کہ دودھ پلائیں گے تو خون جائے گا. تو ایسا سمجھتے ہیں کہ ڈانچے بیٹھ جائیں گے, حسن کم ہو جائے گا, بال گرنے لگیں گے, یہ سب مظلومات ہیں. حالانکہ اس کی وجہ سے پستان کے کینسر میں عورتیں مبتلا ہوتی ہیں اس طرح دودھ بند کر دینے کی وجہ سے. تو اس دور میں ایک بہت بڑی تعداد, اس لیے حکومت باقاعدہ تحریک چلا دی کہ بچوں کو دودھ پلاؤ, اس کے یہ فوائد ہے یہ فوائد ہے. والا مولود اللہ بولدی, اور مولود یہو یعنی باپ کو بچے کی وجہ سے تکلیف میں نہیں ڈالا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ باپ کی طاقت سے زیادہ خرچے کا مکلف بنایا جائے, یعنی وہ صورت کہ طلاق دے دی, عدت بھی ختم ہو گئی اور ماں ہی دودھ پلا رہی ہے, تو وہ ماں زیادہ خرچے کا مطالبہ کرے. حالانکہ اگر باپ چاہے تو کوئی اور مرضیہ کم پیسے میں مل سکتی ہے, لیکن ماں پلانے راضی ہے تو ماں پہلی حقدار ہے. لیکن وہ زیادہ خرچے کا مطالبہ کرے کہ نہیں اتنے خرچے دو, اس طرح بیچارے باپ کو تکلیف میں نہ ڈالے. اور ولد کی اضافت دونوں کی طرف ہے, لا تضار والدتم بولدها ولا مولود له بولدی, للاستعطافی, شفقت کی طرف مائل کرنے کے واسطے, تاکہ دونوں کے دلوں میں شفقت کے جذبات ابھرے. عورت کو ہو کہ یہ تیرا ہی تو بچہ ہے, تھوڑا بہت کم خرچہ ملے تو ابھی دودھ پلا. باپ کو شفقت کے لیے ابھارنا ہے, تیرا ہی بچہ ہے, بڑا ہو کے کما کے کھلانے والا ہے, کچھ زیادہ خرچہ دینا پڑے تو دے دے, لیکن جو ہے خرچہ دینے سے منع مت کر. جی.
اور مائیں دودھ پلائے یعنی ان کو دودھ پلانا چاہیے اپنے اپنی اولادوں کو دو پورے دو سال, یہ کاملین حولین کی صفت موقعہ ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے اور اس پر کوئی زیادتی نہ کرے, اور مولود لہو یعنی باپ پر ان ماؤں کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے دودھ پلانے کے وقت.
کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کے دن دودھوں میں عورت کا دودھ سب سے پتلا ہے, لیکن بچے کے لیے سب سے زیادہ مفید بھی وہی ہے. جی.
جبکہ وہ عورت طلاق والی ہو بھلے طریقے پر اپنی طاقت کے مطابق, اور کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنتا.
دوسرے نمبر پر بکری کا, تیسرے نمبر کے اوپر گائے کا, چوتھے نمبر کے اوپر اونٹنی کا, اور پانچویں نمبر کے اوپر بھینس کا. چلو. جی.
کسی شخص کو اس کے وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جاتا, اور نہ ماؤں کو تکلیف دی جائے ان کے بچوں کی وجہ سے, بہی طور کہ ان کو مجبور کیا جائے دودھ پلانے پر جبکہ وہ منع کرے, اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے ان کے بچوں کی وجہ سے, اس طریقے پر کہ ان کو مکلف بنایا جائے اس کی طاقت سے زیادہ کا.
اور غلط کی اضافت ان دونوں کی طرف یعنی دونوں جگہوں میں شفقت کی وجہ سے,